الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے خوف خدا سے متعلق اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید سے متعلق. اسی ذیل میں مختلف مضامین اور مختلف واقعات بھی آ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے, اس کی ہیبت اور رعب اور دبدبے سے, اس کے جاہ و جلال سے مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے دل لرز جائیں, دل کپ کپا اٹھیں, خوف زدہ ہو جائیں, اللہ کا ذکر سن کے, اللہ کا حکم سن کے دل نرم پڑ جائیں, کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ تمام تر چیزوں کے واضح ہو جانے کے باوجود غفلت زیب نہیں دیتی, لاپرواہی, اللہ پاک سے دوری, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی یہ مومن کو زیب نہیں دیتی. یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس نے کئی ہستیوں کی کایا پلٹ دی. انہی ہستیوں میں ایک ہستی حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بھی ہیں جو ڈاکوؤں کے سردار ہوا کرتے تھے. تیاریاں مکمل تھیں, رات کا وقت تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا, قافلے پہ لوٹ مار کرنی تھی, قریب سے قافلے کا گزر ہونا تھا, تیاریاں مکمل تھیں. معلوم ہوا کہ قافلہ اپنی منزل پر پڑاؤ ڈال رہا ہے تو حکم دیا اور پورا ڈاکوؤں کا قافلہ تیار ہوا. پٹاپٹ سارے کے سارے ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یک بارگی اس جگہ پر حملہ کر دیا جہاں مسافر ڈیرہ ڈالا کرتے تھے. گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ اور اسلحے کی جھنجھناہٹ کے ساتھ جب ڈاکوؤں نے یلغار کی تو قافلے والے جن کے اندر تاجر بھی تھے اور عام مسافر بھی تھے, جن میں بوڑھے مرد, عورت اور بچے سبھی شامل تھے, جب اچانک تابڑتوڑ حملہ ہوا تو بالکل نفس نفسی کا عالم ہو گیا. ہر طرف شور برپا ہونے لگا, جس کا جس طرف رخ ہوا اسی طرف بھاگ پڑا. اندھیرے میں مائیں اور اولاد بچھڑ گئیں اور چیخ و پکار مچ رہی تھی. عجیب قیامت خیز ایک منظر تھا. اسی ہولناکی کے منظر میں ڈاکو اپنی جھولیاں بھر بھر کے مال کو منتقل کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ ان ڈاکوؤں کے سردار فضیل ابن عیاض کا ایک شخص پر گزر ہوا کہ جو قافلے ہی کا ایک فرد تھا, لیکن نہ تو اس کو لوٹ مار کا ڈر ہے, نہ ڈاکوؤں کا خوف ہے, وہ تسلی سے بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے. آپ بڑے غصے میں بھن بھنائے اس کے قریب پہنچے کہ آخر یہ کون جرت والا شخص ہے کہ ڈاکوؤں کی یلغار کے باوجود ایسے اطمینان سے بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے. جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ایک بوڑھا شخص تلاوت کر رہا تھا, اور جس لمحے حضرت فضیل ابن عیاض اس کے قریب پہنچے تو یہی آیت وہ تلاوت کرتا ہوا پایا گیا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل لرز جائیں, وہ خوف زدہ ہو جائیں. بس اس آیت کا سننا تھا, دل پر چوٹ لگی. ہے تو صاحب ایمان لیکن تھے ڈاکو, دل پر چوٹ لگی, جھٹکا لگا. اسی وقت سوچ میں گم ہو گئے کہ آخر یہ آیت اللہ پاک نے ہم سے سوال کیا ہے کہ آخر ہم کب سمجھیں گے. بس چوٹ لگنی تھی, اسی وقت اپنی سواری کو وہیں چھوڑا, اسلحہ اور ہتھیار وہیں پھینکا, جنگل کی طرف دوڑ پڑے اور تنہائی میں جا کر زاروں بتار رونا شروع کر دیا. اور ندامت کی کیفیت تاریخ ہوئی. قافلے والے لوٹ مار میں مصروف ہیں, ادھر سردار ہے کہ وہ وہاں سے غائب ہو گیا, اور پھر آپ تنہائیوں میں نکل گئے, جنگل بیابانوں میں نکل کر بیابان میں اپنا ڈیرہ ڈال لیا. پھر وہ وقت آیا, اللہ پاک کا خوف اس قدر غالب آیا کہ آپ گلی گلی, نگر نگر, کوچا کوچا سدائیں دیا کرتے تھے, پکارا کرتے تھے, اور ان قافلے والوں کو تلاش کیا کرتے تھے جن کی لوٹ مار کبھی آپ نے کی ہو. فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا حق کسی دنیا میں مجھ سے لے لو یا مجھ کو معاف کر دو, کل خدا کے سامنے جواب دہی کہ میرے اندر سکت نہیں. چیختے چلاتے پھرا کرتے تھے اور لوگوں سے اپنے حقوق معاف کروایا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اس آیت کو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنایا, اور پھر ہدایت بھی ایسی ملی کہ اللہ پاک نے اولیاء کا سردار بنا دیا, متقیوں کا امام بنا دیا. یہی آیت ہمارے لیے بھی ہدایت کا سبب بن سکتی ہے. کب؟ جب کہ ہم بھی سچے دل سے اس کو سنیں. قصے کہانیاں تو بہت سنتے ہیں, لیکن اس نیت سے سنیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے رسول کے احکام ہیں. آخر یہ ہمارے لیے انفرادی طور پر سب کے لیے, اللہ پاک کے احکامات ہر ایک کے لیے. جس طرح دنیا میں آنا ہمارا تنہا, دنیا سے جانا ہمارے لیے تنہا, تو حساب کتاب ساری چیزیں انفرادی طور پر ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی لیے اپنے بندوں کو جھنجھوڑا ہے اور آگاہ کیا, رحمت بھی دکھائی ہے اور اپنا عذاب بھی دکھایا ہے. بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے حضور آپ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے. جہاں کہیں اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ میرے بندے, کیونکہ بندے صرف اور صرف اللہ ہی کے ہیں. یہ بندوں کی کوتاہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو بھول کر کسی اور کو اپنا خالق سمجھ بیٹھیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کا جملہ جب استعمال فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں عبادی میرے بندے, نبی عبادی میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اور بہت مہربان ہوں. اور اسی کے ساتھ متصلاً دوسری آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, میرے بندوں کو میری رحمت کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی بتائیے کہ میرا عذاب وہ عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. کہ جب بندے نافرمانی کریں اور اللہ کی پکڑ آ جائے, اللہ کی گرفت آ جائے, تو وہ عذاب اتنا دردناک ہوا کرتا ہے, بسا اوقات اللہ کی مار نظر نہیں آتی لیکن اس کا درد نظر آتا ہے. جیتے جی بندے جب اللہ پاک کی مار کے نزدیک بن جاتے ہیں, اللہ کا وبال آتا ہے, تو انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ آخر میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا, لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی مار مجھ پر پڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, مہربان ہوں, لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر گمراہ مت ہو جانا, صرف رحمت کی امید رکھ کر میرے عذاب سے غافل مت ہو جانا, رحمت کے ساتھ ساتھ میرے عذاب سے بھی باخبر رہنا, اور عذاب کے باخبر رہنے کے ساتھ ساتھ میری رحمت کے بھی امیدوار رہنا. یہی دونوں چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان سے آگاہ کیا ہے. جس بندے میں جتنی زیادہ معرفت بڑھتی جاتی ہے, جتنا زیادہ اللہ پاک سے قرب بڑھتا جاتا ہے, اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں ڈر بیٹھتا جاتا ہے. بادشاہ سلامت سے جو جتنا زیادہ واقف ہوگا, جتنا اس کا قریبی ہوگا, اتنے ہی زیادہ وہ اس سے مرعوب ہوگا, اس سے خائف ہوگا, اور اس کی محفل میں حاضر ہوتے ہوئے اس کا رنگ خف ہو جائے گا. یہی حال خلیفہ منصور کے وزیر ابو ایوب مرزبانی کا ہوا کرتا تھا, کہ باوجود خلیفہ کا وزیر ہونے کے جب خلیفہ منصور اپنے دربار میں ان کو بلایا کرتا تھا تو ابو ایوب مرزبانی جو وزیر منصور تھے ان کی حالت تبدیل ہو جاتی, خوف کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا اور ایک عجیب غیبت سی طاری ہو جاتی, بالکل گھبرائے چکرائے انداز میں اس کے دربار میں حاضر ہوتے. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو خلیفہ منصور کے بہت مقرب ہیں اور آپ کا اکثر اور بیشتر زیادہ تر خلیفہ کے ہاں آنا جانا رہتا ہے, لیکن جب بھی خلیفہ کی طرف سے آپ کے پاس بلاوا آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے, رنگ پک پڑ جاتا ہے, آپ کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ اس پر انہوں نے بڑی نصیحت کی بات کی اور ایک حکایت بیان کی. فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس باز اور مرغ کی سی ہے کہ جن دونوں میں مناظرہ ہوا. باز نے اپنی بڑائی جتاتے ہوئے مرغے سے کہا کہ میں نے تجھ سے زیادہ اپنے مالک کا بے وفا کسی اور کو نہیں پایا. مرغے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے کہ تو انڈے کی شکل میں انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, انسان تجھے سیک کر تیرا چوزہ نکالتے ہیں, اس چوزے کو اپنے ہاتھوں میں پال کے اپنے ہاتھوں سے دانا کھلا کر بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ تو چوزے سے مرغا بن جاتا ہے۔ جس انسان نے تجھے انڈے سے چوزا، چوزے سے مرغا بنایا اور تجھے اپنے ہاتھوں سے تیری پرورش کی، تجھے پالا، کل کو جب تو بڑا ہو جاتا ہے تو جب انسان تیرے پاس آتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، اور جس مکان میں تیری سالوں سال پرورش ہوتی ہے اسی مکان کی دیواریں پھلان پھلان کے تو دور نکل جاتا ہے۔ تجھ سے زیادہ بے وفا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اور مجھے دیکھ کہ بڑے ہونے کی حالت میں مجھے پکڑا جاتا ہے جنگلوں سے، کہ جب کہ میں بڑا ہوتا ہوں پکڑنے کے بعد میری آنکھیں سیدھی جاتی ہیں، ایک ایک دو دو تین تین مجھے بھوکا رکھا جاتا ہے اور کئی دن تک مجھے بھلا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود میری تربیت کر لینے کے بعد میرا مالک مجھے شکار پر چھوڑتا ہے تو میں تنہا اڑتا ہوں، شکار پکڑ کے مالک کے پاس واپس لے کر آتا ہوں۔ دیکھ میں کتنا با وفا ہوں کہ بھوک پیاس اور اپنی یہ ساری سختیاں جھیلنے کے باوجود اڑنے کے بعد جب چاہوں میں بھاگ سکتا ہوں، بھاگنے کے بجائے میں شکار کو مالک کے پاس واپس لے کر آتا ہوں۔ تو میں ہوں با وفا، تو ہے بے وفا۔ اس پر اس مرغے نے کہا کہ تیری دلیل جاتی رہی، بات یہ ہے کہ تو نے آج تک کبھی سیخوں کے اندر مرغوں کو پھنسا ہوا دیکھنے کے بجائے باز کو لگے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر تو انسانوں کے ہاں سیخوں کے اندر سکے اور گوٹی کے لیے باز کو لگا ہوا دیکھتا تو حرام ہے کہ تو کبھی پلٹ کر واپس آتا؟ میں تو رات دن دیکھتا ہوں کہ سیخوں کے اندر سکہ گوٹی بنانے کے لیے مرغوں کو پھنسایا جاتا ہے اور مرغوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مرغوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ مجھے تو اپنا معاملہ معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل میری باری آئے گی اور ان سیخوں پہ لگا کر آگ میں مجھے جلایا جائے گا۔ اس لیے جب بھی کبھی میرا مالک میری طرف لپکتا ہے تو مجھے خوف اور اندیشہ ہو جاتا ہے کہ شاید میری شامت آ گئی اور میری قضا مجھے پکار رہی ہے، تکہ بوٹی بننے کا وقت آ گیا۔ اور تیرے ساتھ تو بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، تجھے کھلا پلا کے صحت مند رکھا جاتا ہے، تو تو کیوں واپس نہ آئے؟ تیرے بھی اگر سکے بنتے ہوئے تو دیکھ لیتا، کبھی پلٹ کر واپس نہ آتا۔ تو ابو ایوب مرزبانی نے کہا کہ میری اور تمہاری حالت بھی یہی ہے کہ میں منصور کے مرتبے اور مقام سے جو واقف ہوں، اگر تم لوگ بھی اس رتبے اور مقام سے واقف ہو جاؤ تو تمہارا منصور کے بلاوے کے وقت مجھ سے بھی زیادہ برا حال ہو اور تمہارا رنگ مجھ سے بھی زیادہ فق پڑ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقتاً جو انسان اللہ تعالیٰ کے قہر، اس کے عذاب اور اس کے جلال سے بخوبی واقف ہو، اللہ تعالیٰ سے اسی قربت کے اعتبار سے وہ ڈرا کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین اکثر اور بیشتر کے واقعات میں آتا ہے کہ جب مسجد میں قدم رکھتے تھے ان کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا، خوف ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے سامنے وہ تمام صورتیں مستحضر تھیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے۔ اس پورے منظر کو سامنے رکھ کر اس دربار کی حاضری کے لیے آ رہے ہوتے تھے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ پاک کی معرفت کے اندر عروج پر جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خوف اور اللہ پاک کا ڈر بڑھتا جائے گا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود یہ کہ ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھیں، پھر بھی خوف کے عالم ان کے اوپر عجیب اور غریب ہوا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو، جن 10 صحابیوں کو ایک محفل میں، ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ہیں، اور بے شمار بشارتیں اور بھی ہیں۔ اس کے باوجود جب کبھی آپ کا کسی قبر پر گزر ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور گہری سوچ میں گم ہو جاتے اور زارو قطار رونا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ آنسو بہ کر آپ کی داڑھی تک پہنچ جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ آخر اس قدر گریا، اس قدر آہ و زاری کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلا مرتبہ، پہلی سیڑھی ہے۔ جو کوئی اس سیڑھی میں کامیاب ہو گیا، اس پہلے مرتبے میں کامیاب ہو گیا، آخر کے سارے مرحلے کامیابی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ جو اس پہلی منزل میں ناکام و نامراد ہو گیا، آخرت میں مرحلہ وار، درجہ بدرجہ ناکامی ہی ناکامی اس کو ملتی چلی جائے گی۔ سوچتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ نہ جانے ہماری قبر کون سا ٹھکانہ ہوگی، جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گھڑا بنے گی؟ تو صحابہ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات بالکل مستحضر تھے، تبھی تو وہ حضرات اتنے خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ ورنہ ہم میں سے اگر کسی کو جنت کی بشارت مل جائے ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ایک اچھا خواب دیکھ لیتے ہیں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے خواب میں فلانی چیز دیکھ لی. خواب کی حالانکہ کوئی حقیقت نہیں ہے, خواب کے اوپر شریعت کے احکام مرتب نہیں ہوتے, لیکن ہم نے تو یہ حالت ہے کہ اچھے خواب دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بزرگوں کی اور صحابہ کی حالت یہ تھی کہ زبان نبوت سے بشارت مل رہی ہے کہ جنتی ہے, اس کے باوجود بھی اپنی اس بشارت پر اعتماد نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے, کھلے لفظوں میں فرمایا اپنی پھوپھی سے, اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ اس گھمنڈ میں مت رہنا اے میری بیٹی کہ تم محمد کی بیٹی ہو. اعمال صالحہ کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, تو کل ملاقات ہو جائے گی. اپنی پھوپھی کو فرمایا کہ پھوپھی جان اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں, اس گھمنڈ میں اور اس خوش فہمی میں مت رہنا, بلکہ آپ کل میدان محشر میں حاضر ہونے کے لیے اپنی تیاری خود کر کے آنا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے خوف زدہ ہو کر چیختے چلاتے نکلے کہ نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آمنا سامنا ہوا اور آپ چیخ رہے کہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, کہ تم کیوں ایسی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو, حنظلہ منافق نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے نہیں نہیں, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہو گئی؟ فرمانے لگے کہ ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے, ہمارے اندر خوف خدا کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, دنیا کی فنائیت ہمارے سامنے ہوتی ہے, آخرت کی بقا ہمارے سامنے ہوتی ہے. وہ کیفیت جب ہم اپنے گھر آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اپنے بیوی بچوں میں منہمک ہو گئے, وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. آخر یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی, چلو دونوں چل کے حضور سے اس کا معاملے کی وضاحت طلب کر لیں. دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی انداز سے کہ حضرت حنظلہ بے ساختہ اور ایک وجدانی کیفیت میں پکار رہے تھے کہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خاموش, کیا کہہ رہے ہو, حنظلہ منافق نہیں ہو سکتا. پھر جب اپنی پوری کیفیت حضور کے سوال کرنے پر بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے, صحبت صحبت کی بات ہوتی ہے. جب تم اچھی صحبت میں بیٹھو گے اور اس جسم کی کیفیات تم کو ملیں گی تو ظاہر ہے کہ دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب وہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, وہ صحبت بدل جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیفیات برقرار نہیں رہتی. فرمایا کہ اے حنظلہ, اگر تمہاری یہی حالت مستقل برقرار رہے تو راستے میں چلتے پھرتے فرشتے تم سے مصافحہ کریں, اور تمہیں بستر پر لیٹا ہوا دیکھ کر بھی فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آ جائیں. حالانکہ یہ کیفیت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی, ساعتاً فساعتاً, یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو وہ صحابہ ہے, خوف اس قدر ان کے اندر غالب رہا کرتا تھا کہ اپنے مخلص ہونے کے باوجود اپنے آپ کو منافق کا خوف محسوس کیا کرتے تھے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کی معرفت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے. جب بندے کے دل میں خوف آئے گا تبھی تو وہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچے گا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی زیادہ بڑھے گی اسی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے گا. اور یہ خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے, اور یہ صحبت بسا اوقات ایک لمحے کی بھی کارگر ثابت ہو جاتی ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سال اطاعت بیریا, ایک لمحے کی نیک صحبت بسا اوقات انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ ایک لمحے کی نیک صحبت, اچھی صحبت 100 سال کی بغیر ریاکاری والے عبادت سے بہتر ہے, کیونکہ بسا اوقات اس ایک لمحے کی صحبت کے اندر انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جو 100 سال تک اس کو نصیب نہیں ہوتی. اس کی ایک بہت بڑی واضح مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قصہ ہے کہ آپ کوفہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ چند نوجوان ہیں شراب میں مدہوش, مست و مگن ہیں, اور ایک گلوکار ان کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا گانا گا رہا ہے. بڑی پرسوز آواز تھی, دلسوز آواز تھی, سرور والی آواز تھی. اس آواز کو سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی خوبصورت آواز ہے, کاش کہ اس آواز میں قرآن کریم تلاوت کیا جاتا کتنا لطف آتا. ایک مختصر سا جملہ اور ایک چند لمحے کی صحبت, چند لمحے ایک بزرگ ہستی کا اس مقام پر توجہ ڈالنا اس گانا گانے والے کی ذات پر, یہی توجہ اثر دکھا گئی. اس گانا گانے والے نے بھی دیکھا کہ کوئی صاحب آئے اور ایک تبصرہ کر کے گزرتے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی چادر اٹھائی, سر پر ڈالی اور چلتے بنے. اس نے پوچھا کہ کون تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہ کچھ آواز تو اس کے کان میں پڑی تھی لیکن تصدیق چاہیے. بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, تمہارے بارے میں حسرت اور آرزو کر رہے تھے کہ کتنی خوبصورت آواز ہے, کہ کاش کہ اس آواز میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تو کتنا مزہ آتا, کتنا لطف آتا. یہ جملہ کانوں میں پڑنا تھا کہ وہ جو گانے بجانے کے آلات تھے وہ پھینکے اور اٹھ کر بھاگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود تھوڑی دور تک جا چکے تھے, بھاگتا دوڑتا جا کر آپ سے لپٹ گیا اور آپ کے سینے سے لگ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سینے سے لگنے کے بعد آپ نے بھی اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. اور یہ گلوکار جو تھوڑی دیر پہلے تک شرابیوں کے مدہوش مجمع میں بیٹھا ہوا گلوکاری کر رہا تھا, اب ایک بزرگ سے سینے سے چپٹا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر بھی گریہ طاری ہوا, دونوں کے دونوں زار و قطار رو رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے محبت کیوں نہ کروں جسے اللہ تعالی محبت فرمائے. بس سینہ بسینہ ہوئے اور یہی صحبت کام دکھا گئی. فوراً توبہ کی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شاگردی اختیار کی اور اس کے بعد آپ کی شاگردی میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی تجوید اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن سیکھی اور اس کے علاوہ دوسرے علوم بھی سیکھے. پھر اللہ پاک نے اس ہستی کو جن کا نام نامی اس نے گرامی حضرت رمضان رحمہ اللہ ہے, ان کو اللہ پاک نے علوم سے بھی نوازا, فنون سے بھی نوازا اور اللہ پاک نے ان کو تابعی کا مرتبہ اور مقام بھی عطا فرما دیا. تو یہ صحبت بسا اوقات بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ بسا اوقات ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے, ایک گناہگار فاحشہ عورت تھی جو حسن و جمال کی پیکر تھی, ہر وقت اس کے ہاں گناہ کا دھندا چلتا تھا. 10 دینار اس کی فیس تھی, جو بھی اس کو دیکھتا گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا, اس کے گھر کا دروازہ گناہ کے لیے ہر وقت کھلا رہا کرتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایک عبادت گزار ایک بزرگ کا بزرگ اس کے دروازے کے سامنے سے ہوا, اتفاقاً دروازے کے اندر نظر پڑی تو وہ سامنے ہی سجی بنی بیٹھی ہوئی تھی. نظر پڑتے ہی دل اس پر آ گیا, لاکھ چاہنے کے باوجود لمیہ سے دعائیں بھی کی, گڑ گڑایا بھی اور مدد چاہی, لیکن دل ایسا مبتلا ہوا کہ گناہ پر آمادہ ہونے لگا. معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ 10 دینار اس کی فیس ہے منہ کالا کرنے کی. تو اس وقت تو 10 دینار نہ تھے, بعد میں کوشش کر کرا کہ اپنی کچھ چیزیں بیچی, 10 دینار جمع کیے اور اس سے رابطہ کیا اور گناہ کے لیے معاملات طے کیے. اس کا ایک موکل تھا جو اس کا ترجمان تھا, کہا کہ آپ اس کے پاس یہ رقم جمع کرا دیں اور فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ آ سکتے ہیں گناہ کے لیے. وقت مقررہ پر گناہ کے ارادے سے پہنچ گئے, تیاریاں مکمل ہوئیں, گناہ کے ارادے سے قریب بیٹھ گئے. اب یہاں آ کر کشمکش شروع ہوئی. ایک طرف گناہ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں, سامنے حسن و جمال کا پیکر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جب روایت میں آتا ہے کہ گناہ کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے تو اس وقت اللہ پاک کا فضل شامل حال ہوا اور ان کی سابقہ عبادت اور اطاعت کی بدولت اللہ پاک نے گناہ سے بچنے کے لیے ان کے اوپر ایک خوف طاری کر دیا. اللہ پاک کا استحضار ہوا کہ آج تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا چلا آیا, آج تو گناہ کے لیے بالکل تیاریاں پکڑ چکا ہے. تو جو گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوگا, اللہ کے سامنے گناہ کرنا پڑے گا. اس منظر کو سوچ کر شرم آنے لگی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف طاری ہونے لگا. وہ ہاتھ جو بڑھا چکے تھے اس پہ کب کبھی طاری ہو گئی, وہ ہلنے لگا. خوف کی وجہ سے ہاتھ پیچھے ہوا. اس نے پوچھا جو خاتون تھی کہ کیا وجہ ہے, کیوں تمہاری کیفیت متغیر ہو رہی ہے, ڈرتے کیوں ہو؟ تمام معاملات تیار ہیں. کہا کہ بس تیاریاں تو مکمل ہیں لیکن اس ذات سے ڈر لگ رہا ہے کہ جس کی ساری زندگی اطاعت اور عبادت کرتا چلا آیا, آج اس کی پہلی مرتبہ نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے. تو پھر خوف ایسا طاری ہوا, کہا کہ بس میں گناہ نہیں کر سکتا. اس پر اس نے کہا کہ مجھ جیسی کہ اوپر کو سینکڑوں لوگ آرزوئیں کرتے ہیں، تم عجیب انسان ہو کہ تمہیں موقع مل گیا اور تم خوف سے کپکپا رہے ہو، کیا پہلی مرتبہ منع کر رہے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں، پہلا موقع ہے، اور اسی موقع پر اللہ پاک کا فضل شامل حال رہا، خوف ایسا طاری ہوا، فرمایا کہ مجھے نہ میرے پیسے چاہیے نہ گناہ کرنا ہے، بس مجھے جانے دے. اس نے کہا کہ نہیں، گناہ تو کرنا پڑے گا. تھوڑی سی بحث موبائل سے کے بعد اس نے جانے پر آمادگی ظاہر کی، کہا کہ ایک شرط ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنا پتہ مجھے دے کر جائیں گے. نام پتہ دے دیا اور وہاں سے نکلے اور چیختے چلاتے اپنے اوپر ملامت کرتے ہوئے اور مٹی اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، آج تو اس کی نافرمانی کر رہا تھا. چیختے چلاتے اپنے اس علاقے میں پہنچ گئے. اس عورت کی بھی کیفیت ان بزرگ کی صحبت کی وجہ سے بدل گئی. چند لمحے ایک نیک انسان گناہ کے ارادے سے قریب بیٹھا، اس عورت کی بھی اللہ پاک کو قائم پلٹنی تھی، اس کی بھی کیفیت بدلی اور سوچ میں پڑی کہ ایک شخص جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، صرف ایک مرتبہ گناہ کے لیے آیا تھا، وہ بھی گناہ کیے بغیر پیسے دے کر بغیر پیسے لیے مفت میں چلا گیا، اور میں ہوں کہ میں بھی اسی رب کی مخلوق ہوں، میں ساری زندگی گناہوں میں لگی ہوئی ہوں، آج تک میرے اوپر ایک دفعہ بھی خوف طاری نہیں ہوا. بس یہ کیفیت طاری ہوئی اور خوف طاری ہوا، اسی وقت اپنا دروازہ بند کیا اور اپنے وہ زیب و زینت کے لباس اتارے، سادگی کا لباس اپنا کر عبادت اور اطاعت میں منہمک ہو گئی. کچھ وقت گزرا، سوچا کہ اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے کسی نیک بندے سے رہنمائی لینی ضروری ہے. دل میں خیال آیا کہ وہی بزرگ جن کی وجہ سے میری کائیں پلتی ہیں، انہی کے پاس چلتی ہوں، ان کو آمادہ کر کے ان سے شادی کر لوں گی، میاں بیوی بن کے پاکیزہ اور عفت کی زندگی بسر کروں گی، ساتھ میں ان سے اپنی تربیت بھی کراتی رہوں گی. اسی ارادے سے چل پڑی. پتہ اور نام معلوم تھا، ان کے گاؤں میں پہنچی، وہاں پہنچ کر معلومات حاصل کی، اور جب پتہ چلا کہ فلانا گھر ہے، اس گھر پر پہنچی. پہنچنے کے بعد اندر کہلوایا کہ خاتون آپ سے ملنے کے لیے آئی. وہ بزرگ جب ملاقات کے لیے باہر تشریف لائے، وہ عبادت گزار جو بنی اسرائیل کے تھے، تو اس خاتون نے اپنی شناخت کے لیے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تاکہ یہ پہچاننے کہ میں وہی خاتون ہوں، اور بتایا کہ میں وہی خاتون ہوں کہ جس کے پاس گناہ کرنے کے لیے آپ آئے تھے. اس بات کو سنتے ہی انہوں نے چیخ ماری اور اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ منظر جب دوبارہ آنکھوں کے سامنے آیا اور پتہ چلا کہ وہ خاتون آج پھر آ گئی، نہیں معلوم کہ کیا کیفیت طاری ہوئی کہ چیخ مار کر اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت کا مکر کھڑی بھی کھڑی رہ گئی. پھر معلومات حاصل کی کہ آیا ان کا کوئی عزیز قریب کوئی رشتے دار ہے. بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی ہے، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ نہیں، شادی کے تو قابل وہ نہیں ہے چونکہ بہت غریب ہے. کہا کہ غربت سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس مال و دولت بہت. تو غرض یہ ہے کہ پھر اس عورت نے تلاش کی اور ان بزرگ کے بھائی کو تلاش کیا، پھر ان سے رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر پاکیزگی کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو سات بیٹے عطا فرمائے، ان ساتوں بیٹوں کو اللہ پاک نے اپنے اپنے وقت کا مرتب اور مقام عطا فرمایا، سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. تو جب نیک لوگوں کی صحبت انسان کو میسر آ جائے تو بسا اوقات مختصر سی صحبت بھی انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اگر نصیب کھوٹے ہوں تو ساری زندگی بھی انسان کھپا دے تب بھی قسمت کا سکہ نہیں چمکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر نورانی صحبت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات، آپ کی ہستی، آپ کے پیارے الفاظ کہ جو کچھ بھی آپ کہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. آپ خواہش نفس کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کیا کرتے، جو بھی آپ کلام کرتے ہیں وہ وحی ہوا کرتا ہے. وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بھی بے شمار افراد ایسے ہوئے کہ جو پکے منافق رہے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کے بیانات سنتے تھے، آپ کے واعظ و نصیحت سنتے تھے، براہ راست اللہ کے احکامات سنا کرتے تھے. صحابہ اکرام تو منتظر رہا کرتے تھے کہ کب کوئی نئی آیت نازل ہو، کوئی نیا حکم نازل ہو. ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی نیا حکم آیا، کوئی نئی آیت آئی، کیونکہ رات دن صبح شام آیات کا نزول ہوا کرتا تھا. تو وہ تو طلب کے اندر تھے اور انتظار میں رہا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی نیا حکم آئے جس کو ہم بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. اور منافقین تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مجلسوں میں حاضر ہوتے، حضور کا دیدار کرتے، حضور سے براہ راست گفتگو سنتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے، لیکن پیٹ پیچھے جا کر مذاق اڑاتے. اور محفل اور مجلس کے اندر بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آنکھوں آنکھوں میں وہ ایک دوسرے کے اشارے کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں سودے کے. اگر انسان کے نصیب اچھے ہوں، سودا اچھا ہو، تو مختصر سی صحبت بھی انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوتی ہے. نصیب کھوٹے ہوں تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جیسی صحبت بھی انسان کو میسر آ جائے تو وہ انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. غرض یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو میسر آئے تو ان اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی کایا پلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ والوں کی مختلف شانیں ہوا کرتی ہیں، مختلف رنگ کے اللہ والے ہوا کرتے ہیں، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں، ہر اللہ والے کا الگ اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، الگ اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. یہ اللہ پاک نے فطرت بنائی ہے. جس طرح انسانوں میں کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی گرم مزاج کا، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، کوئی اچھے اخلاق کا، کوئی برے اخلاق کا، تو بزرگوں کے اندر بزرگی کے مرتبوں کے اعتبار سے بھی مختلف مراتب ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی جماعت تھی، اس میں مختلف مزاجوں کے لوگ تھے. وہ علمی ولولہ رکھنے والا تھا کہ رات دن اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہوا تھا. کوئی جہاد کے اندر وقف کیا ہوا تھا کہ رات دن ان کا مشغلہ کفار کے ساتھ لڑنا. کسی کا کام دعوت اور تبلیغ کرنا ہے کہ رات دن پیغام الہی کو دوسری مخلوق تک پہنچانا. کسی کا اپنا مشغلہ ذکر و اذکار کرنا کہ رات دن اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا. بہت سے ایسے تھے جو عام زندگی بسر کیا کرتے تھے، اپنے کاروبار زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، فرصت ہوئی تو حاضر ہو گئے، باقی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اس معاشرے کے اندر بھی ہر مزاج کے لوگ تھے. انسانوں کے اندر بھی مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں. تو بزرگان دین کی بھی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو جس کسی انسان کو اپنے ہم مزاج کسی بھی بزرگ سے وابستگی مل جائے، تو ایک بزرگ کا دامن پکڑ کر انسان انہیں سے لپٹ جائے تو انسان کو فیض ملتا ہے. اور اگر وہ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے مختلف جگہوں سے منہ مارے گا، تو ایک کشتی میں سوار ہونے والا تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، مختلف کشتی میں سوار ہونے والا ڈوب جایا کرتا ہے. بزرگوں کے مختلف رنگوں کے اوپر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، تو آخر اس کا کیا سلسلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ بزرگوں کے رنگ مختلف کس طرح ہوتے ہیں. فرمایا کہ چھوڑو، تین چکروں میں پڑ گئے، اپنے کام سے کام رکھو، سیدھے سیدھے اللہ اللہ کرتے رہو، اپنا کام چلاتے رہو، ان باریکیوں میں مت پڑو. اس نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، دلی کی فلانی مسجد ہے، اس فلانی مسجد میں جانا، تین افراد تم کو ملیں گے جو تینوں ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. فرمایا کہ تم جانا، ان بزرگوں میں سے ہر ایک کی کمر پر ایک ایک مکہ مارنا اور پھر آ کر مجھے بتانا کہ کیا ہوا. چنانچہ وہ مرید بزرگوں کے رنگ دیکھنے کے جذبے سے اسی مسجد میں پہنچا، دیکھا تو واقعتاً تین افراد ہیں جو اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. اس نے جا کر حسب نصیحت ایک بزرگ کے مکہ رسید کیا کمر پر، پھر دوسرے کے کیا، پھر تیسرے کے کیا، اور آیا واپس شیخ سے تذکرہ کیا کہ میں نے تینوں کے مکہ مارا. فرمایا کہ مکہ مارنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے کہ پہلے بزرگ کو جب میں نے مکہ مارا تو وہ جوں کہ توں جس کیفیت میں جس انداز میں تھے ویسے کہ ویسے بیٹھے رہے، اپنے ذکر میں مشغول تھے، ذکر میں لگے رہے، انہوں نے میری طرف ذرہ برابر التفات نہیں کیا. اور جو دوسرے بزرگ تھے جب میں نے ان کے مکہ مارا تو پلٹ کر انہوں نے بھی مجھے پکڑا اور میری کمر پر مکہ دے مارا. اور جو تیسرے بزرگ تھے ان کے جب میں نے مکہ رسید کیا تو وہ پلٹ کر میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے ہاتھ کو دبانے لگے، سہلانے لگے، کہا کہ کہیں تمہیں میری کمر کی وجہ سے چوٹ تو نہیں لگ گئی، اور میرے ہاتھ کو دبا کر میری خدمت کرنے لگے. فرمایا کہ یہی بزرگوں کے رنگ ہیں کہ پہلے بزرگ نے اپنے ذکر و اذکار کے اندر اتنا خلل بھی برداشت نہیں کیا کہ جتنی دیر وہ مڑ کر تم کو دیکھتے کہ کس نے مارا، کیوں مارا، کیا وجہ ہے، ان چیزوں میں پڑھتے تو اتنی دیر تک وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتے. انہوں نے سوچا کہ مکہ پڑھنا تھا وہ تو پڑ گیا، اب میں اپنے وقت کو ذکر اللہ سے خالی کر کے اس غفلت میں کیوں لگاؤں، وہ اپنے اللہ اللہ میں لگے رہے. تو یہ بزرگی کا ایک رنگ تھا. دوسرے بزرگ نے پلٹ کر تم کو مکہ مارا تو یہ بتاؤ کہ وہ مکہ تمہارے مکے سے کم تھا یا اس کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا. کہا کہ نہیں، جتنے زور سے میں نے مارا اتنے ہی زور سے انہوں نے مارا. فرمایا کہ یہ انہوں نے اس لیے مارا کہ اللہ والوں کو ستانا بسا اوقات دنیا کے اندر ستانے والے کے لیے وبال کا باعث بن جاتا ہے. انہوں نے تم کو اللہ کے وبال سے بچانے کے لیے اتنے ہی مکہ رسید کر دیا کہ تاکہ تم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ. اور قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جیسا برتاؤ کیا جائے تم ویسے ہی برتاؤ کر سکتے ہو. اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اتنے ہی بدلہ لے لیے تاکہ کل تمہارے لیے حساب احباب رہے اور آج دنیا کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا وبال نہ آئے. یہیں پر تمہارا حساب کتاب احباب کر کے اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئے. اور تیسرے بزرگ وہ تھے جن میں مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ پٹنے کے باوجود اپنی پرواہ کیے بغیر وہ تمہاری پرواہ میں مصروف ہو گئے کہ کہیں میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو. تو یہ ہوتے ہیں بزرگوں کے حالات کہ مختلف رنگوں کے مزاج ہوا کرتے ہیں, مختلف ذوقوں کے بزرگ ہوا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں اب بات سمجھ میں آگے کہ واقعات بزرگ مختلف مزاجوں کے ہوا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کو اپنے مزاج کے موافق کوئی بھی اللہ والا مل جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ برحق, حق کا لیبل لگا ہوا نا ضروری ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی قبولیت کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا, فرمایا کہ تم دین کی کوئی بھی بات جب کسی شخص سے سنو تو پہلے اس شخص کو دیکھ لو کہ وہ قابل بھروسہ ہے کہ نہیں, وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں. اگر وہ شخص جو دین کی کوئی بات کہہ رہا ہے, دین کی کوئی بات کر رہا ہے, قرآن و حدیث کی بات کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے, وہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں, مستند ہے کہ نہیں. اگر وہ قابل بھروسہ ہے, مستند ہے, قابل اعتماد ہے تو تم اس کی بات کو لے لو. اور اگر دین کی بات بیان کرنے والا شخص قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہے, جس کو آج کل کے لفظوں میں کہتے ہیں غیر مستند, مستند کا معنی یہ جو سند یافتہ ہو, اور غیر مستند کا معنی یہ جو سند یافتہ نہ ہو. تو اگر کوئی غیر مستند شخص قرآن حدیث کی باتیں بیان کرنے بیٹھ جائے, اس میں لمبی چوڑی بحثیں کرے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے نام پر دعوت دے کر گمراہ کرے, تو فرمایا کہ ایسے شخص کی بات کو ہرگز قبول مت کرنا. زلزلہ جب آیا پاکستان کے ان بالائی علاقوں کے اندر, وہاں یہ جو این جی اوز آئی تھی مختلف, انہوں نے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی, تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ ایمان کے اندر اسلام کے اندر کافی مضبوط تھے, اور خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ لوگ خواتین کو باہر نکلنے نہیں دیا کرتے تھے. تو ان این جی اوز میں سے ایک این جی اوز نے یہ کام کیا کہ قرآن کا درس شروع کر دیا, درس سے قرآن کے نام سے گاؤں گاؤں جا جا کے تبلیغ کی کہ یہاں درس سے قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے, اس طرح ہے اس طرح ہے. خود وہاں کے جو ہمارے علماء جو وہاں کے باقاعدہ باشندے ہیں ان کا بیان کرنا ہے, فرماتے ہیں کہ آغاز کیا تو ایک دو تین چار لڑکیاں آنے لگیں, بالکل باپ پردہ ڈھکی چھپی, وہ اپنے آپ کو ڈھک چھپ کے نکلنا شروع کیا. اور ایک وہاں جو یہ مینگورا کا علاقہ ہے, مینگورا کے اندر ایک سینٹر قائم کر دیا کہ یہاں پر درس قرآن ہوا کرے گا. مختلف گاؤں سے ڈھک چھپ کے لڑکیاں آنے لگیں. کہتے ہیں کہ سال گزرا تو وہی درس قرآن کے نام پر خواتین کا مجمع جو جمع کیا تھا, ان کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ وہ بغیر پردے کے بغیر دوپٹے کے آتی ہیں اور وہاں پر وہ تربیت حاصل کر کے ذہن سازی چکے ان کی ہو گئی ہے. وہ اپنے اپنے گاؤں میں جا کر پھر وہ دوسروں کی ذہن سازی کرتی ہیں, آزادی پھیلا رہی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ دین کے کام کے اندر جب دین کی کوئی بات تمہارے سامنے پیش کرے تو سب سے پہلے دیکھو کہ پیش کرنے والا مستند ہے کہ نہیں. جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء موجود ہیں تو دین باقی ہے, علماء موجود نہیں ہوں گے دین اپنی اصل شکل سے مٹ جائے گا تو پھر اسلام باقی نہیں رہ سکتا. اور علماء کا باقی رہنا یہ تسلسل کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے. فرمایا کہ الاسناد من الدین, سند یہ دین کا ایک حصہ ہے. حضور نے صحابہ کو, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, پھر یہ سلسلہ باقاعدہ سلسلہ زنجیری علم کے اندر جس طرح چلتا چلا آ رہا ہے تو تصوف کے اندر بھی باقاعدہ چلتا چلا آ رہا ہے. ایک شخص منہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے اور قرآن و حدیث کی اپنے مطالعے کے ذریعے سے معلومات حاصل کر لے اور وہ اپنی لفاظی کے ذریعے سے اس کو مزین اور مرفع کر کے بیان کرے اور لوگوں کو ایک نئے عقیدے کی طرف دعوت دے, جو امت کا ایک اتفاقی اور اجتماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے اس سے وہ ہٹا کر لوگوں کی آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے لوگوں کو ہٹا دے. فرمایا کہ من شر شر فی النار, جو پوری جماعت کے ساتھ مل کر چلے گا وہ تو جنت میں ہوگا. ید اللہ علی الجماعۃ, اللہ پاک کا رحمت کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. ومن شر شر فی النار, جو جماعت سے ہٹ گیا امت کے متفقہ جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ گیا، فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر کی تنہا چلا جائے گا۔ تو اس لیے علم کے معاملات ہوں یا تصوف کے معاملات ہوں، جہاں کہیں انسان دینی وابستگی اختیار کرے تو سب سے پہلے اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے مستند ہے کہ نہیں۔ ہم اور آپ ایک معمولی سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں تصدیق ہوتی کہ ہاں واقعتا ڈاکٹر ہے۔ اگر کوئی من گھڑت انسان اپنی طرف سے ڈاکٹر ظاہر کر کے لوگوں کو دوائی دینا شروع کرے تو یقیناً وہ دوائی دینے میں کسی کو مار بھی دے گا۔ اللہ پاک نے نظام بنایا کہ مختلف زندگی کے شعبے ہیں، ہر شعبے کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے ماہرین فن پیدا کیے ہیں۔ دنیاوی نظام تبھی چل رہا ہے، ہر شعبے سے وابستگی اختیار کرنے والے ماہرین فن ہوا کرتے ہیں۔ تو دین اور دین کے شعبے تو یہ تو روحانی شعبے ہیں، اس کے لیے تو اللہ پاک نے اور بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو علمی معاملہ ہو یا تصوف کا معاملہ ہو یا دینی رہنمائی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو جب تک کہ وہ سلسلہ مستند نہ ہو اور وہ معتبر نہ ہو اس وقت تک اس پر بھروسہ کرنا یہ انسان کے لیے ناکافی ہے۔ اور اگر بھروسہ کر لیا، ظاہر ہے کہ اس کو بتانے والا تو کوئی ہوگا نہیں کہ تم نے کہاں ٹھوکر کھائی، کہاں تم بھٹک گئے، کہاں تم گمراہ ہوئے، اس لیے بہت سی چیزوں میں وہ بھٹک جائے گا اور اس کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کسی ایک اللہ والے، نیک اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لے اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دے اور پھر ان سے رہنمائی لیتا رہے۔ مختلف کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرنا، بسا اوقات انسان کی نیت سچی ہوتی ہے، طلب اور تڑپ ہوتی ہے، لیکن وہ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو مختلف جگہ منہ مارنے سے انسان کو فیض نہیں ملتا۔ وہ پتھر جو اپنی ایک ہی جگہ پر جمع رہتا ہے، اسی جگہ پر پڑے پڑے وہ پتھر بہت ہی زیادہ جم جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن وہ پتھر جو اپنی جگہ سے اکھڑ چکا تو اس کو لڑکا کے ادھر کر دو، چاہو تو لڑکا کے ادھر کر دو، جہاں بھی چاہے اس کو لڑکا دو، وہ ہر ایک ہی ٹھوکر پر لڑکتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان مختلف جگہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتا رہے گا تو ایسے انسان کو کامیابی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ پھر وہ تقابل کیا کرتا ہے کہ ہاں وہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اسی تقابل کے اندر انسان کی اپنی تربیت نہیں ہو پاتی، جس طرح اسکولوں کے اندر ہوتا ہے، مدارس اور کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ادارے کا پابند کر دیتا ہے، اس ادارے کے تمام قواعد اور ضوابط اختیار کر کے اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالتا ہے، تبھی کل کو وہ ایک بڑا انسان بن جاتا ہے، پڑھ لکھ کے قابل ہو کے نکلتا ہے۔ اور اگر وہ کبھی اس کلاس میں، کبھی اس کلاس میں، کبھی اس اسکول میں، کبھی اس اسکول میں، کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف جگہ جا کے چکر پھرے، تو کبھی بھی اس کو کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ڈگری نہیں دے گی۔ ایک جگہ جہاں انسان جم تھم کے خدمت کرے اور فیض حاصل کرے تو وہاں انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ سچی نیت کے ساتھ علم کے حصول کا معاملہ ہو یا اپنی تربیت کا معاملہ ہو، جہاں کہیں انسان کو مناسبت ہو، اس مناسبت کے بعد ایک جگہ انسان جم تھم کے اپنی اصلاح کرا اور اپنے آپ کو مٹا دے، تب انسان کو صحیح معنوں میں گویا کہ فیض حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں، تو جو بزرگ اپنے مزاج کا انسان کو مل جائے، اس بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو ان کا تابع بنا کر رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ جس طرح اور چیزوں میں ذوق ہوا کرتے ہیں، شاعروں کا بھی اپنا ایک الگ ذوق ہوا کرتا ہے، اگرچہ اس کے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مختلف رنگوں کے ساتھ اس کی مماثلت ضرور ہے۔ ایک دلچسپ قصیدہ بن گیا کہ ایک بادشاہ نے ایک شعر کا آدھا ٹکڑا پیش کیا، کہا کہ اپنے ہم مجلسوں میں جو اس کے رفقا تھے، کہا کہ اس کا پہلا مصرع بنانا ہے۔ تو ہر ایک چونکہ اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، ہر ایک اپنی سوچ سے سوچتا ہے، تو اس حساب سے وہاں مختلف ذوق کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ایک ادھورا ٹکڑا دیا شعر کا، کہا کہ اس کا پہلا مصرع بناؤ، اور ٹکڑا تصویر کے اوپر تھا کہ اپنے محبوب کی تصویر ہم نے نہیں کھچوائی۔ اس کے اوپر اس نے یہ دوسرا مصرع پیش کیا اور کہا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ ادھورا مصرع تھا، کہا کہ اس کا پہلا حصہ ہر ایک بنائے، دیکھتے ہیں کہ کون سب سے اچھا مصرع پیش کرتا ہے۔ تو یہ مختلف ذوقوں کے اوپر اس کو پیش کر رہا ہوں کہ مختلف ذوق ہوتے ہیں، مختلف سوچیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر مختلف ذوق ہے نا، کوئی کس سوچ کا، کوئی کس ذوق کا۔ تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے ذوق کے حساب سے، جو اس کی شوق ہو، جو ذوق ہو، اسی لائن کو اختیار کر کے اس کے اندر چلتا چلے جائے اور کامیابیاں اور ترقیاں حاصل کرتا چلے جائے۔ تو اس نے جب کہا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں، یعنی اپنی جان کی تصویر ہم نے اس لیے نہیں کھچوائی، اب اس کا پہلا ٹکڑا پیش کرو کہ کیوں، تو وہاں عالم بھی موجود تھا، فلسفی بھی موجود تھا، اور ایک بنیا بھی موجود تھا، اور ایک نابینا بھی موجود تھا، خود بادشاہ سلامت بھی موجود تھا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس شعر کا پہلا ٹکڑا بنایا. جو عالم دین تھا اس نے اپنے علمی ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ دین احمد میں بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. یعنی بت پرستی دین احمد میں جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نے تصویر جانا کھچوائی نہیں. تو عالم نے اپنے علمی ذوق کو شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر کا ٹکڑا پیش کر دیا. بت پرستی دین احمد میں روا، یعنی جائز، بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. جو دوسرا فلسفی تھا اس نے کہا کہ میں بھی پیش کرتا ہوں، کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. ایک کے اندر جو لطف ہے اپنی جان کے ساتھ جب تک وہ ایک ہے، یعنی اپنے محبوب کے تصور کے بارے میں کہا کہ جب تک وہ ایک ہے تو ایک کے ساتھ جو محبت کا معاملہ تھا، اگر تصویر بنوا لیتا تو ایک وہ اور ایک اس کی تصویر، تو دو جب ہو جاتے تو ایک کا لطف جاتا رہتا. تو کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. جو بنیا تھا اس نے اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذوق کے مطابق کہا کہ میں بھی ایک شعر پیش کرتا ہوں. کہا کہ زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، مصور پیسہ مانگتا ہے اور جیب میں پیسے نہیں، زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. اب رہ گیا نابینا. نابینا نے اپنی حالت زار کو سامنے رکھتے ہوئے جو شعر کا ٹکڑا پیش کیا، کہا کہ اس میں گویائی نہیں ہم نے بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. کیونکہ تصویر بولتی نہیں ہے، تو اگر اپنے محبوب کی تصویر بنوا لی تو وہ تو بولے گی نہیں، اور تصویر بن کر آ چکی اور ہم نے بینائی نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. اس میں گویائی نہیں ہم نے بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. تو ہر ایک کا اپنا الگ ذوق تھا، اپنے اپنے ذوق کے حساب سے شعر پیش کر دیے. عالم نے کہا کہ بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. اس میں گویائی نہیں ہم نے بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. بادشاہ نے کہا کہ اب میری باری ہے، میں نے بھی ایک ٹکڑا بنایا ہے، وہ بھی سنو. کہا کہ لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں، لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. اپنے دوست کی جو تصویر ہے وہ دل کے تختی کے اوپر نقش ہے اور وہ محفوظ ہے، جب تصور کرتے ہیں تو دل کے اندر وہ تصویر سامنے نظر آ جاتی ہے. تو کہا کہ لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. تو مختلف ذوق کے لوگ تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کو پیش کیا اور بالکل 100% وہ ذوق بالکل ثابت تھا. تو یہی حال بزرگان دین کا ہوا کرتا ہے کہ مختلف ذوق کے ہوا کرتے ہیں. ہر بزرگ اپنے ذوق سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن بزرگوں کے پاس آنے والے، بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والے، بزرگوں سے فائدہ اٹھانے والے، تو یہ بزرگ اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کو فیض دیا کرتے ہیں. اور یہ آنے والوں کی طلب کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. بزرگ ایک ہی ہوتے ہیں مساوقات، لیکن آنے والے کوئی کم طلب لے کر آتے ہیں، کوئی زیادہ طلب لے کر آتے ہیں. جس میں جتنی طلب ہوتی ہے اسی حساب سے وہ فیض پا لیتے ہیں. وہ تو اللہ پاک کا معاملہ ہے کہ ایک مانگو تو دس دیتا ہے، اور مانگو کم تو زیادہ دیا کرتا ہے. کوئی ادنا مانگتا ہے تو اعلیٰ مل جاتا ہے. اس لحاظ سے اللہ پاک کے معاملات تو بہت بلند و بالا ہیں. سچی طلب لے کر، سچی تڑپ کے ساتھ انسان حق کو جب تلاش کرتا ہے تو اللہ پاک بندوں کو نوازا کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ بزرگوں کے معاملات مختلف ہوا کرتے ہیں. تو جس بزرگ سے انسان کو مناسبت ہو جائے تو اس بزرگ کی صحبت کو اختیار کر کے اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مرزا مظہر جانان جان رحمہ اللہ، جو دہلی کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی نفیس المزاج اور ذرا سی کوئی معمولی سی وجہ کی وجہ سے آپ کے سر میں فوراً درد ہو جایا کرتا تھا. آپ کی خدمت میں دو طالب علم بلخ سے سفر کر کے پہنچے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اپنی اصلاح کروائیں گے. حضرت کی مسجد میں وہ دو طالب علم جو بلخ کا علاقہ ہے افغانستان سے ہندوستان سفر کر کے پہنچے, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کا سفر بھی دشوار ہوتا. پہنچنے کے بعد وضو کر رہے تھے مسجد کے تالاب اور حوض پہ بیٹھ کر, ابھی وضو بنا رہے تھے نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ دونوں طالب علموں میں بحث شروع ہو گئی. ایک نے پوچھا کہ یہ تالاب بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا تالاب بڑا ہے, دوسرے نے کہا کہ یہ بڑا ہے. پہلے نے کہا نہیں وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. اب دونوں کی بحث ہو رہی ہے. اسی بحث کے دوران حضرت مرزا مدر جانا نے جان کا گزر ہوا نماز کے لیے, چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کے کان میں بات پڑی کہ دو نئے طالب علم آئے ہوئے ہیں اور بحث مباحثہ ہو رہا ہے حوض کے بارے میں کہ یہ تالاب بڑا ہے کہ وہ بڑا ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ بڑا ہے, دوسرا کہتا نہیں وہ بڑا ہے. نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دونوں طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلام کلام کے بعد مدعا بیان کیا, کہا کہ حضرت بلخ سے آئے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے. فرمایا کہ بہت اچھا, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ تالاب بڑا ہے یا وہ تالاب. یہ جب بات سنی تو دونوں فوراً شرمندہ ہوئے, جھیم گئے کہ یہ بات ہماری حضرت نے سن لی. کہا کہ نہیں ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہوا. فرمایا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ والا حوض زیادہ بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے. چونکہ تم لوگوں کی اس گفتگو سے اندازہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تمہارے اندر احتیاط نہیں ہے, دوسری یہ کہ تحقیق کا مادہ تمہارے اندر نہیں ہے. احتیاط تو اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اپنے وقت کو فضول گفتگو میں ضائع کر رہے ہو, یہ بڑا ہے یا وہ کہہ رہا, وہ بڑا ہے وہ کہہ رہا, نہیں ایسا وہ کہہ رہا ایسا. تو فضول گفتگو کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے, تمہارے اندر احتیاط کا مادہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ تحقیق بھی تمہارے اندر نہیں ہے. بلا تحقیق ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بڑا ہے, دوسرا بلا تحقیق دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بڑا ہے. تو جاؤ پہلے ذرا تحقیق کر لو کہ کون سا تالاب بڑا ہے, اس کے بعد آنا پھر بیعت کروں گا. تو یہ بھی بزرگوں کی ایک شان ہوا کرتی ہے, یہ بھی ایک مزاج ہوا کرتا ہے کہ آنے والوں میں طلب سچی تھی. طالب علم تھے, اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے, آنے کے ساتھ ہی ان کو آگاہ کر دیا, متنبع کر دیا, تنبیہ کر دی کہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو لیکن خامیاں بھی ساتھ میں لائے ہو. تو انسان بسا اوقات بہت ساری خامیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کن کن برائیوں میں پڑا ہوا ہوں, کون کون سی خامیاں میرے اندر موجود ہیں. اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ منسلک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو, اس کی رحمت کو, اور جو معاملات بھی اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیے ہیں اور بزرگوں کے سلسلے سے جو چیزیں بھی ہم تک پہنچی ہیں, ان چیزوں کو صحیح معنی میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ اس کے بغیر صرف قصے کہانیاں سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. کفار اور مشرکین نے تو قرآن کریم کے بارے میں کہہ دیا کہ ان ہی الا اساطیر الاولین, کہ یہ سارے پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں, واقعات ہیں. تو یہی حال ہمارا بھی نہ ہو جائے کہ ایک انسان اپنی اصلاح کی فکر تو لیے ہوئے ہے لیکن جس انداز سے اس کو اصلاح کرانی چاہیے اس انداز کو وہ اختیار نہ کرے, تو اس صورتحال میں پھر تربیت نہیں ہو پاتی. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ بزرگوں کا ادب کرے. کہتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کو ضائع کر دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو علم ملے لیکن عمل کی توفیق سلب کر لی جائے. علم موجود ہے جانتے بوجھتے بھی عمل نہیں کر رہا, تو علم جو بلا عمل ہو یہ انسان کے لیے خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے. دوسری چیز ہے صحبت اولیاء, اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت, کہ وہ میسر ہو لیکن ان لوگوں کی قدر و وقعت انسان کے دل سے سلب کر لی جائے. کہ بزرگ موجود ہیں, اللہ والے موجود ہیں. آج کل اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے علاقوں کے اندر ایک کیا سینکڑوں بزرگ موجود ہیں, ایک کیا ہزاروں لاکھوں علماء موجود ہیں. وہ تو وہ علاقے ہیں کہ جہاں کہیں بہت دور دور جا کے کہیں کہیں ایک عالم مل جائے گا, کوئی اللہ والا مل جائے گا. ہمارے ان علاقوں میں تو اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہر مسجد میں ایک عالم دین موجود ہوتا ہے, اور بسا اوقات تو مسجد بھی عالم, امام بھی عالم, اور ویسے دو چار اور لوگ بھی اس محلے کے عالم فاضل. علماء کی کثرت اور اللہ والوں کی کثرت. لیکن کہتے ہیں کہ اگر اللہ والوں کی یا علماء کی صحبت میسر ہو لیکن ان کی قدر و وقعت سلب کر لی جائے تو یہ بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. تیسری چیز جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے وہ یہ کہ انسان کو نیک عمل کی توفیق ملے. نیک عمل کا موقع ملے لیکن اخلاص سلب کر لیا جائے. کام کر رہا ہے انسان نیکی والا, بہت اچھا کام کر رہا ہے, کوئی جانی یا کوئی مالی یا کوئی بھی بدنی کام کر رہا ہے, کوئی بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی بھی نیکی والا کام انجام دے رہا ہے, لیکن اخلاص سلب کر لیا گیا, تو یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں. کہ علم بغیر عمل کے, علم موجود ہے جانتے بوجھتے بھی انسان کے اندر بڑائی آ جائے, یہ بھی بہت بڑا ایک انسان کے اوپر شیطانی غار ہوا کرتا ہے. کہ علم کے گھمنڈ میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ خرابی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ خواتین بھی آتی ہیں بیانات سننے کے لیے, بعض اس کے اندر وہ ہیں جو مدرسۃ البنات میں پڑھتی پڑھاتی ہیں, تو بسا اوقات کوئی رابطہ ہوتا ہے تو بتاتی ہیں اپنی کیفیت. تو بنات کے اندر بنین کے مقابلے میں, یعنی عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ احساس برتری ہو جاتا ہے. علم جب تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے تو ایک گھمنڈ سا آ جاتا ہے کہ ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ جانتے ہیں, زیادہ سمجھدار ہیں. اس علم کے گھمنڈ میں بسا اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور احساس برتری کا شکار ہو کے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت امام رازی اتنے بڑے اپنے وقت کے فلسفی اور اتنے علوم کے پیکر حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس آئے اپنی اصلاح کرانے کی نیت سے اور نسبت کے منتقل کرنے کی نیت سے. حضرت نظام الدین رحمہ اللہ نے توجہ ڈالی اور فیض منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو فرمانے لگے امام رازی کہ مجھے کچھ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, اپنے سینے سے کوئی چیز خارج ہوتی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا کہ جب نسبت منتقل ہوگی تو یہ تمام چیزیں تو نکلیں گی, یہ علوم فلسفہ وغیرہ یا جو دوسرے علوم تھے وہ تو نکلیں گے. کہا کہ ساری زندگی جن پر کھپائی اتنی آسانی سے نکل جائیں تو یہ تو بہت افسوس کی بات. کہا کہ بس آپ میرے لیے دعا خیر کر دیجئے, باقی علوم میں اپنے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. دعا کروا کر چلے گئے. امام رازی وقت آخر چل رہا تھا, شیطان ہر حال میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. چونکہ وہ علمی شخصیت تھے اور اونچے درجے کے مائناز عالم دین تھے اور علوم فلسفہ کے امام تھے, تو شیطان آ گیا آخری موقع پر, ان سے دلائل کے ساتھ بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. ظاہر ہے کہ شیطان کوئی معمولی نہیں ہے, شیطان عالم ہے, بہت بڑا عالم, عارف بھی ہے, لیکن صرف عاشق نہیں ہے, عالم بہت بڑا. تو اس نے اپنے علوم کی دلائل کی بھرمار شروع کی امام رازی کے ساتھ, دلائل کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کی. آخری وقت ہے, آپ دلائل کے ساتھ اس کے جوابات دے رہے ہیں اور ادھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وضو فرما رہے تھے اپنے جگہ پر, اور وہ آپ کا شاگرد لوٹے بھر کے آپ کو وضو کے لیے پانی ڈالے تو ایک لوٹا خالی ہو گیا, آپ ہاتھ دھو رہے ہیں خالی, دوسرا خالی ہو, تین لوٹے خالی ہو گئے, آپ ایک الجھن کے اندر مبتلا ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھوئے چلے جا رہے ہیں. تو تین لوٹے تقریباً ہاتھ دھونے ہی میں خالی ہوئے, آپ ایک عجیب کیفیت میں انداز میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا, آپ نے جھنجھلا کر, کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بلا دلیل مانتا ہوں. ہاتھ جھٹک کر فرمایا, کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بلا دلیل مانتا ہوں. یہ جملہ سن کر وہ جو شاگرد وضو کرا رہا تھا حیران ہوا. اس کے بعد وضو فارغ ہونے کے بعد شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ تھا, اچانک آپ اکیلے اکیلے بول رہے تھے, کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بلا دلیل مانتا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا کہ امام رازی کے بارے میں فرمایا کہ وہ صاحب جو آئے تھے نسبت کی منتقلی کے لیے, جو دعا کی درخواست کر کے چلے گئے تھے, آج ان کا انتقال ہوا ہے. وقت انتقال پر شیطان آ گیا اور آخر وقت کے اندر گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا اور دلائل کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا تھا. انتہائی مرحلے پر پہنچ کر امام رازی کے تمام دلائل ختم ہو گئے, تو اس موقع پر وہ بغیر دلائل کے تھے. اللہ پاک نے مجھ پر منکشف کیا کہ ایک بندہ اس طرح الجھن کے اندر مبتلا ہے, تو میں نے کہا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بلا دلیل مانتا ہوں. میری یہ آواز اللہ پاک نے ان تک پہنچا دی, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ کہنا تھا شیطان اپنا سا منہ لے کے وہاں سے چلتا بنا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بسا اوقات انسان کے اندر علم کا گھمنڈ بھی آ جاتا ہے اور اصلاح نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی تربیت یہ بہت ہی زیادہ کروانی ضروری ہے کہ کسی بھی میدان میں بغیر تربیت کے, بغیر سرپرستی کے, بغیر رہنمائی کے انسان ایک قدم بھی نہیں چل پاتا. شیطان لازمی کہیں نہ کہیں آ کر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ کوئی مشکلات نہیں ہیں, ہم اور آپ سیدھی سادھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والی زندگی بسر کرتے ہیں, زیادہ کوئی الجھنوں والی زندگی نہیں ہے. پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنی ہے, رمضان شریف آ جائیں, روزے رکھنے ہیں, مالدار ہو تو حج کرنا ہے, اور اگر مالدار ہے تو زکات دینی ہے. موٹی موٹی عبادات صرف ہماری طرف متوجہ ہیں, ان کے اندر بھی معاملات کے اندر, مسائل کے اندر اپنے بڑوں کی سرپرستی میں انسان چلے گا تو کبھی بھی وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا, گمراہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالت کو اچھے سے اچھا کر دے, اور ہماری حالت کو درست فرما دے, اور اصلاح فرما دے, اور بزرگان دین کے ساتھ حقیقی وابستگی نصیب فرمائے, ایسا علم عطا فرمائے جس کے ساتھ عمل کی توفیق مل جائے. اور اگر صحبت صالح اور اولیاء کی صحبت میسر ہو تو ان اولیاء کی عقیدت بھی اللہ پاک ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رکھے, اور جو کوئی نیک عمل کرنے کا موقع ملے تو اللہ پاک اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے. جب انسان کی نیت میں فطور ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں, کہ علم بغیر عمل کے ہوتا ہے, صحبت اولیاء ہوتی ہے بغیر عقیدت اور بغیر احترام کے, اور اسی طریقے سے انسان کو نیکی کا موقع ملتا ہے لیکن اخلاص کے بغیر وہ کر کے اپنی لسانی محنت ضائع کر لیتا ہے. اور اگر نیت اچھی ہو تو علم عمل والا ملے گا, اور اولیاء کی صحبت وہ فیض یاب کرنے والی ہوگی, اور اسی طریقے سے انسان کو گویا کہ جو بھی نیکی کا موقع ملے گا اخلاص کی برکت سے وہ عمل اللہ پاک کے ہاں مقبول ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بہتر سے بہتر فرمائے اور اچھے سے اچھا کروائے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر انسان کو اخلاص کی تلاش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ چرواہے سے نصیحت حاصل کرے. چرواہا جب جنگل میں بکریاں چراتا ہے تو بکریاں چرانے کے دوران جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو چاروں طرف بکریوں کا ریوڑ ہے, بیچ میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو رتی برابر بھی اس کے دل میں یہ گمان نہیں آتا کہ یہ بکریاں مجھ سے خوش ہو رہی ہوں گی, مجھے دیکھ رہی ہوں گی, میری تعریف کریں گی. تو وہ چرواہا جس طرح خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے اور ان بکریوں سے اس کو کوئی اپنی تعریف کی کوئی امید نہیں ہوتی, یہی حال ایک انسان کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت انجام دے تو اس قدر مخلص ہو کہ بندوں کی طرف اس کی نظر نہ ہو, خالق کی طرف اس کی نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا کہ مخلص کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. اور فرمایا کہ اخلاص کی انتہا یہ ہے کہ تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے تو تمہارے کو دل کے اندر سے وہ ناگوار گزرے. تو یہ انسان کی اچھائی کی علامت ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے, عبادات اور طاعات ہمارے لیے آسان فرمائے, خوف خدا ہمارے دلوں میں زندہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی سے انسان بچ سکے, اور اطاعت اور عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. آج کسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ سہولت باقی ان شاء اللہ آئیں گے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.